इस उन्वान में तीन बातें हैं। पहली बात है रिफ्क, दूसरी बात है हया और तीसरी बात है अच्छे अखलाक। ये तीन बातें हैं इस उन्वान के अंदर। ये तीनों वो खूबियां हैं जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के लिए पेश फरमाई, और इंसानियत को ये तीनों किस्म की खूबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत फरमाई। रिफ्क का माना आता है नरमी का सुलूक करना, दूसरा लफ्ज है हया। हया के मुख्तलिफ मानी है लुगत के अंदर। हया का एक माना है शर्मिंदा होना, दूसरा माना आता है मुलाइमत, तीसरा माना आता है महजूब होना। ये सब हया के माने आते हैं लुगवी एतबार से। एक माना आता है लुगत में शर्म रखना या शर्म करना। इस्तिलाह में हया की पहली तारीफ ये है, इंसान के अंदर ऐसा तगैयुर, इंसान के अंदर ऐसी इनकिसारी जो इंसान में खौफ की वजह से पेश आवे, बुराई की वजह से पेश आवे कि मेरे अंदर ये बुराई, मेरे अंदर ये ऐब तारी हो जाएगा, मेरे ऊपर ये ऐब आ जाएगा, ये बुराई मेरे ऊपर आ जाएगी, उसकी वजह से जो खौफ की कैफियत तारी होती है उस कैफियत का नाम हया रखा जाता है। दूसरी तारीफ, इंसान के नफ्स का मुनकबिज होना, सुकड़ जाना, शरीयत के एतबार से बुरी चीज को अंजाम देने से, जो चीज शरीयत एतबार से बुरी हो उसको छोड़ने के लिए इंसान का नफ्स तैयार हो जाए और उसको करने से इंसान का नफ्स मुनकबिज हो जावे, उसको भी हया कहा जाता है। नंबर तीन, अल्लाह ताला की अजीम नेमतों का तसव्वुर करके अपनी कोताहियों पर नजर डालते हुए दिल दिमाग के अंदर अपने कुसूर की जो कैफियत पैदा होती है, बड़े काफ और स्वाद से अपने कुसूर की जो कैफियत पैदा होती है उसको हया कहा जाता है। चौथी ताबीर, जहां जिस काम से अल्लाह ने मना किया है वहां अल्लाह ताला इंसान को न देखे, यानी अल्लाह ने मना किया कि तुमको ऐसी जगहों पर नहीं जाने का, हराम के अड्डों पर, गुनाहों के अड्डों पर, तो वहां जाने से इंसान रुक जावे अल्लाह से शर्म करते हुए। अल्लाह ने जो काम करने से मना किया उससे रुक जावे अल्लाह से शर्म करते हुए, ये भी हया कहलाती है। पांचवी ताबीर ये है कि कबीह और बुराई के इर्तिकाब से इंसान के आजा सुकड़ जावे बुरे अंजाम के डर से। कबीह और गुनाह के इर्तिकाब से इंसान के आजा सुकड़ जावे बुरे कामों को अंजाम देने से। हया की तीन किस्म है। नंबर एक, हया अलल जिनायत, यानी आदमी से कोई कोताही हो गई और उस कोताही की वजह से आदमी हया करता है। जैसे हजरत आदम अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से हया कर रहे हैं, गलती होने के बाद नीचे से ऊपर नहीं देखा, लंबे जमाने तक पूछा गया कि आदम क्यों ये आपकी हालत है, तो अर्ज किया हया अम मिन का, अल्लाह आपसे हया करते हुए मैं नीचे से ऊपर नहीं देख रहा हूं। नंबर दो, हशमत और अजमत की वजह से हया करना। जैसे आपने मिश्कात शरीफ में हदीस में पढ़ा है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को मजी कसरत से आती थी, लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल नहीं करते थे। उन्होंने दूसरे सहाबी को वकील बनाया कि तुम मेरी तरफ से मजी का मसला हुजूर को पूछ लो। अब ये हजरत अली डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हशमत और अजमत की वजह से। चूंकि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के खुसर भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, इसीलिए हशमत और अजमत से आपने सवाल नहीं किया। नंबर तीन, हया अनिल इजलाल। हया अनिल इजलाल, किसी की शान ऊंची हो और किसी का जलाल इंसान पर तारी हो, उसकी वजह से इंसान हया करने लगे। जैसे रिवायत में आता है, तसरबल इसराफील बि जनाहैही, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों परों को झुका लिया है। हया अम मिनल्लाह लिइजलालिही, अल्लाह ताला से शर्म करते हुए अल्लाह के इजलाल से, ये तीसरी किस्म की हया है। कायदे कुल्लिया जो रिवायत से निकलता है वो ये कि मुसलमान हया वाला होता है, यानी ईमान और इस्लाम का तकाजा है हया और शर्म। लेकिन हर इंसान हया वाला हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, अरे हर हया वाला मुसलमान हो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सी मर्तबा बहुत से गैर मुस्लिम भी बाहया हुआ करते हैं, तो हर मुसलमान बाहया, लेकिन बाहया हर आदमी मुसलमान हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। फिर हया की और भी दो किस्में हैं, एक है हयाए इंसानी और एक है हयाए ईमानी। हयाए इंसानी ये है कि इंसान होने के नाते से जो हया और शर्म होती है कि मैं इंसान हूँ और ऐसा काम करूँ, और दूसरी है हयाए ईमानी कि अपने अंदर ईमान है, अल्लाह पर वो ईमान रखता है, इसलिए उसके अंदर हया और शर्म है। तो एक हयाए इंसानी होती है, एक हयाए ईमानी हुआ करती है, और दोनों हया मतलूब और पसंदीदा है। नंबर तीन, वह हुस्नल खुलूकी। उन्वान में तीसरा लफ्ज है हुस्न अखलाक का। हुस्न अखलाक के अंदर आता है नरमी की आदत, मेहरबान होने की आदत, अच्छी तरह पेश आने की आदत, खुश उसलूबी से काम करने की आदत, ये सब चीजें उसने अखलाक के अंदर आती है। जी
عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم رحمه الله تعالى. وفي رواية أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها عليك بالرفق وإياك والعنف والفحشاء، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه.
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی رفیق ہے، یعنی بندوں کے اوپر لطف کرنے والے، بندوں کے ساتھ آسانی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رفیق ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے بندوں کی استطاعت کے مطابق بندوں کو احکام کا مکلف بناتے ہیں۔ رفیق کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے اندر جس چیز کی طاقت نہیں ہوتی ایسے احکام بندے کے اوپر ڈالتے نہیں ہیں، یہ ہے اللہ کے رفیق ہونے کا مطلب۔ یحب الرفق، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نرمی کو پسند کرتے ہیں کہ بندے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر نرمی کرنے والے بنے۔ اسی طریقے سے ایک مطلب یہ ہے کہ بندے روزی طلب کرنے میں اور دوسرے معاملات کے اندر نرمی سے کام کرے تو آسانی سے ان کے معاملات ہو بھی جائیں گے اور روزی بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نرمی کے اوپر ایسا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جو اجر و ثواب سختی پر نہیں عطا فرماتے۔ نرمی میں اجر اور ثواب بھی ہے، نرمی سے مقصد آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے۔ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ، اور جو اس کے علاوہ کے اوپر عطا نہیں کرتے، یعنی نرمی کے اوپر جو عطا فرماتے ہیں وہ نرمی کے علاوہ دوسری چیز کے اوپر عطا نہیں فرماتے۔ لہذا نرمی سے آدمی کے مقصد کو آسان کر دیا جاتا ہے، روزی آسان کر دی جاتی ہے، اجر و ثواب آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا، عائشہ نرمی کو لازم پکڑو اور تم سختی اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اسی لیے کہ نرمی جب کسی چیز میں ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو مزین بنا دیتی ہے، اور جب کسی چیز میں سے نرمی نکال لی جاتی ہے تو وہ چیز معیوب ہو جاتی ہے، عیبدار ہو جاتی ہے۔ یعنی جو بڑی سے بڑی اچھی چیز یا اچھے سے اچھا انسان اگر نرم مزاج ہوگا تو بڑا اچھا لگے گا، اور سخت مزاج ہوگا تو پھر وہ جو ہے اچھا لگے گا نہیں۔ اب آپ بھی خود دیکھ لو کہ جو اساتذہ کرام علم کے عمل کے بڑے اونچے ہیں لیکن مزاج کے ذرا اگرے ہیں تو طلبہ کو ذرا گرانی لگتی ہے، اور جو اساتذہ کرام علم میں عمل میں تھوڑے کم ہیں لیکن نرم مزاج ہے، ڈھیلے ڈھالے صوفی صافی ہے، طلبہ ان کو بہت پسند کرتے ہیں کہ بہت اچھے استاد ہیں۔ چلو۔
وعن جرير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير، رواه مسلم رحمه الله تعالى۔
حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ آدمی بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ بعض روایت میں کلہ کا لفظ بھی ہے کہ وہ آدمی تمام قسم کی بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا، نرمی سے محروم، تمام بھلائیوں سے محروم۔ اس لیے کہ نرمی جو ہوتی ہے وہ انسان کی جو مرغوب مقاصد ہوتی ہے اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہوا کرتی ہے. گویا حدیث شریف میں خیر سے مراد لے لو مرغوب مقاصد کو, اور مرغوب مقاصد نرمی کے ذریعے سے حاصل ہو جاتے ہیں. آسان مثال ہے کہ بھئی ایک عورت آپ کو نکاح کے لیے مرغوب ہے اور وہاں آپ نے پیغام دیا, اگر آپ کے مزاج میں نرمی ہے تو لڑکی والے پسند کر لیں گے, بڑے نرم مولانا ہے چلو ان سے رشتہ کر لو, اور اگر آپ کے مزاج میں سختی ہے تو وہ کہیں گے نہیں بھائی نہیں, یہ تو بہت اگرا آدمی ہے, اس کے ساتھ کا رشتہ کریں گے. تو نرمی خیر تک لے جاتی ہے, یعنی آپ کے مقصود مقاصد کو آسانی سے حاصل کروا دیتی ہے اور اپنے مقاصد تک پہنچنے کا وسیلہ بنتی ہے. اور جو آدمی نرمی سے محروم ہو جاتا ہے وہ بہت ساری بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے. گویا کہ نرمی یہ بھلائی کے حصول کا ذریعہ ہے. چلو.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى على رجل من الأنصار وهو يعد أخاه في الحياء, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه.
هي رواية حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے. میں یوں کہنے جا رہا تھا کہ روایت پیچھے گزر گئی, پھر فوراً یاد آیا کہ وہ تو ابن ماجہ شریف کے سبق میں گزری ہے, اسی ہفتے ابن ماجہ میں گزری ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے, وہاں ذرا الفاظ تھوڑے زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی کے اوپر سے ہوا انصار میں سے. وہ انصاری آدمی اپنے بھائی کو حیا اور شرم کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا. دراصل دو بھائی تھے, یہ حدیث کا سانِ ورود ہے. اب ایک بھائی بڑا شرمیلا, بڑا حیا اور شرم والا, ایسا حیا شرم والا کہ دنیاوی کام کاج کے اندر بھی بہت سارے کام میں حیا کرنے کی وجہ سے وہ بہت سی ظاہری دنیاوی بلائیوں سے محروم رہتا تھا, ایسا وہ آدمی تھا. اب اس کا دوسرا بھائی اس کو نصیحت کرنے بیٹھا کہ بھائی تو چھوڑ حیا, تیری حیا کی وجہ سے تو یہ محرومی سب چھوڑ حیا ویا, اور سیدھا سیدھا یہ کما وہ کما, یہ کر وہ کر. تو گویا ایک بھائی دوسرے بھائی کو نصیحت کر رہا ہے کہ اس قدر حیا کرنے کی ضرورت نہیں, تھوڑی حیا اپنی کم کرو. بعض روایت میں یہی یعیزو کے بجائے ینذرو کا لفظ ہے, یعنی وہ اپنے دوسرے بھائی کو ڈرا رہا تھا کہ بھائی تو حیا اتنی کرتا ہے تو حیا سے ذرا ڈر, اس کی وجہ سے تو یہ نقصانات اپنے کو ہو رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں کہ وہ نصیحت کر رہا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ناصح کو فرمایا کہ دعہ, کہ تو اس کو چھوڑ, حیا سے ہے تو حیا پر رہنے دے, حیا کم مت کروا, اس لیے کہ حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. گویا تجھے یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ حیا کی وجہ سے روزی میں کمی ہو جائے گی, روزی سے محرومی ہو جائے گی, یہ خطرہ چھوڑ اور بھائی کو حیا سے حیا کم کرنے کی نصیحت مت کر, بس تو حیا اس کو رہنے دے حیا کی کیفیت کے اوپر, چونکہ حیا ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے. معلوم ہوا دیکھو اس میں کیا, کہ وہ بھائی جو نصیحت کر رہا تھا نا وہ حیا کرنے کو غلط سمجھ رہا تھا, اسی لیے وہ اپنے بھائی کو تنبیہ کر رہا ہے. تو بعض مرتبہ ایک آدمی کسی چیز کو غلط سمجھتا ہے حالانکہ کسی چیز کو صحیح سمجھتا ہے حالانکہ وہ غلط ہوتی ہے. یہاں وہ حیا کرنے کو غلط سمجھ رہا تھا, حالانکہ حیا کرنا صحیح چیز تھی. تو بہت سے لوگ اس طرح غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ صحیح چیز کو غلط سمجھ لیتے ہیں, غلط کو صحیح سمجھ لیتے ہیں. تو ان کو تنبیہ کرنا یہ بھی نہیں انل منکر ہے کہ بھائی تو نے جس کو غلط سمجھا انہیں وہ صحیح ہے, جس کو تو نے صحیح سمجھا انہیں غلط ہے. یہ بھی امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا ایک شعبہ ہے. یعیزو واس کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو اس طرح تنبیہ کرنا کہ اس میں ڈرانا دھمکانا بھی ہو اور دل کے اندر نرمی بھی ہو جائے, اس کو واس کہتے ہیں. ڈراؤ دھمکاؤ بھی, جہنم قبر عذاب پکڑ, اور ساتھ ساتھ میں اس کا دل نرم بھی ہو جاوے, اس کو واس کہتے ہیں. جی.
وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا ياتي الا بخير, وفي روايه الحياء خير كله, متفق عليه.
حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا کی وجہ سے بھلائی ہی بھلائی آتی ہے. یعنی یہ مت سمجھو کہ آدمی حیا کی وجہ سے محروم ہوگا, حیا بھلائی ہی بھلائی لاتی ہے. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ حیا کے اندر تو بھلائی کی تمام صورتیں پائی جاتی ہے. دیکھو بھائی, ایک اصولی بات یاد رکھنا, حیا کے اندر بھلائی کی تمام صورتیں پائی جاتی ہے. یہ وہ حیا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو, شریعت کے مطابق ہو. وہ حیا بھلائی ہی بھلائی ہے اور اس میں بھلائی کی تمام شکلیں شامل ہیں. اس لیے کہ اگر یہ مطلب نہ لے بے تو ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی حیا کرتا ہے غلط حیا, تو وہ حیا تو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. جیسے امر بالمعروف کرنے سے حیا کرنا کہ اس کو میں نیکی بتلاؤں کہ نہیں بتلاؤں, چلو حیا آتی, نہیں بتلانا چاہیے, نہیں انل منکر کروں کہ نہ کروں, حیا آتی ہے بھائی مت روکو اس کو, یہ علمی سوال کروں کہ نہ کروں, چھوڑو بھائی کون یہ علمی سوال کرے, حیا آتی ہے. یہ سب حیا مذموم کے اقسام ہیں. گویا اس حیا کرنے والے نے حیا کی تعریف ہی نہیں سمجھی. اس لیے کہ حیا شریعت کے اندر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر انسان طبعی اور شرعی قبیح چیز سے اپنے آپ کو روک لے وے, وہ حیا کہلاتی ہے. اور امر بالمعروف نہیں انل منکر علمی سوال, یہ کوئی حیا تھوڑی ہوئی, اس کو حیا ہرگز نہیں کہا جاتا, اس کو عاجزی اور بکیلی کہا جاتا ہے. کہ تو نے امر بالمعروف نہیں انل منکر نہیں کیا, تو نے بکیلی سے کام لیا, تو نے نہیں انل منکر نہیں کیا, تو نے جبن سے کام کیا, بزدلی سے کام لیا. یہ حقیقی شرعی حیا نہیں ہے تیرے اندر. حقیقی شرعی حیا تو یہ کہ حرام چیزوں سے تو اپنے آپ کو بچاتا. تو شرعی حیا جس کے اندر ہوگی, خیر اور بھلائیاں اس کے اندر جمع ہو ہی جائے گی. جی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقیناً لوگوں نے جو بات پائی پہلی نبوت کے کلام میں سے, یعنی اگلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو باتیں اس دور کے لوگوں نے بھی پائی, ہم نے بھی پائی, جو بھلائی کے کلمات پچھلے انبیاء سے پائے, اس کے اندر ایک کلام یہ بھی ہے کہ جب تو حیا نہ کرے تو پھر تو جو چاہے کر. جب تیرے اندر حیا نہ ہو پھر تو جو چاہے وہ کام کر. کیا مطلب اس کا؟ جو آدمی بے حیائی پر کمر بستہ ہو جاتا ہے وہ آدمی ہر برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے. بے حیائی میں کمر بستہ ہونے والا ہر برائی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. نمبر پھر فسنا جو امر ہے اس امر کو شراح نے خبر کے معنی میں لیا ہے کہ جب آدمی حیا نہیں کرے گا تو جو چاہے کرے گا. اس لیے کہ برے کام سے روکنے والی چیز حیا ہے. جب حیا نہیں کرے گا تو جو چاہے کرے گا. تو یہ امر ہے بمانا خبر. تو گویا کہ برائیوں کو انجام دینے سے روکنے والی چیز حیا ہے. اور جب حیا نہیں ہوگی تو پھر آدمی جو چاہے کرے گا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جملہ تحدید دھمکانا وعید ڈرانا اس آدمی کے لیے جو حیا اور شرم کو چھوڑ دے وے. ایسے آدمی کے لیے توبیخی تحدیدی ڈرانے کا دھمکانے کا جملہ ہے. جیسے قرآن میں ہے اعملوا ما شئتم, بالکل اسی طریقے کا یہ کلام ہے. چلو.
وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق وليت ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم رضي الله تعالى.
حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا کہ اللہ کے رسول نیکی کس کو کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول گناہ کس کو کہتے ہیں. میں نے حضور کو تعریف پوچھی. حضور نیکی کی تعریف کیا اور گناہ کی تعریف کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی تعریف بتلائی حسن الخلق, اچھے اخلاق یہ نیکی ہے. اچھے اخلاق والے بن جاؤ یہ نیکی ہے. اور گناہ کی تعریف میں دو علامت بتلائی حضور نے کہ دو علامت تمہارے اندر پائی جائے وہ گناہ ہے. پہلی علامت کون سی؟ ما حاک فی صدری کا, جو چیز تیرے دل کے اندر تردد پیدا کرے, تیرے دل کے اندر شک پیدا کرے, تیرا دل اس کے اوپر مطمئن نہ ہووے, دل میں اطمینان نہیں, دل میں تردد نہیں, دل میں اطمینان نہیں, تردد ہے, شک ہے, سمجھ لو کہ وہ چیز گناہ ہے. اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے دل میں تو شراب پیتے بھی کھٹکا نہیں آتا ہے, میرے دل میں تو زنا کرتے ہوئے بھی کوئی تردد اور شک نہیں آتا ہے, چوری کرتے بھی مجھے تو بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ میں بہت صحیح کام کر رہا ہوں. تو کیا کہیں گے ایسے آدمی کو؟ حدیث میں تو علامت بتلایا کہ جو چیز تیرے دل میں شک پیدا کرے, تردد پیدا کرے, اطمینان نہ ہو, وہ گناہ کی علامت ہے. تو سمجھ لو یہ ایسے آدمی کا دل مراد ہے جو آدمی کا دل ایمان کے نور سے منور ہو, جس کے دل کو اللہ نے ایمان سے منشرح کیا ہو. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. اسی طریقے سے ہر وہ حکم شرعی جس کے بارے کے اندر نص موجود نہ ہو وہاں کے بارے میں یہ ہے. باقی جس چیز کے گناہ ہونے پر نص ہے, حدیث ہے, قرآن ہے, علماء کا اجماع ہے, تو وہاں تو دل میں شک ہو کہ نہ ہو, تردد ہو کہ نہ ہو, ہر حال میں وہ گناہ ہے. شریعت نے جس کو گناہ بتلایا, شریعت نے جس کو حرام بتلایا, اس کے لیے یہ تعریف نہیں ہے. یہ تعریف کہاں چلے گی؟ شریعت میں صراحتن نہ ہو, اجماع سے صراحتن نہ ہو، نس میں صراحتن نہ ہو، اور پھر وہ چیز ایسی ہو کہ آدمی کو تردد ہو، صحیح ہے غلط ہے، صحیح ہے غلط ہے. اگر غلط کا دل میں تردد ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو. نمبر تین، بعض مرتبہ نصوص میں تعارض ہوتا ہے، ظاہر میں ائمہ اور علماء اور مفتیان کے اقوال مختلف ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کہا تمہارا دل کیا کہتا ہے وہ دیکھو، کہ دل کو جس چیز میں تردد ہو غلط، جس چیز میں شک ہو غلط، جس چیز میں اطمینان ہو صحیح. ایسے موقع کے اوپر دل کی حالت دیکھی جائے گی. وَسْتَفْتِ قَلْبَكَ. نمبر دو علامت، وَقَرِهْتَ أَن يَتَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو ناپسند سمجھتا ہو کہ لوگ اس کے اوپر واقف ہو جاوے، یعنی جس چیز کے لوگوں کو پتا چل جانا تو ناپسند سمجھتا ہو، وہ بھی گناہ ہے. یعنی جو شریعت میں صراحتن نہیں ہے، نصوص میں صراحتن نہیں ہے، اور وہ کام کے بارے میں تیرے دل میں ایسا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ لے گا تو بس سمجھو کہ وہ گناہ ہے، کہ تیری طبیعت شرماتی ہے، ناپسند کرتی ہے اس کام کو کرنے سے، بس یہ کام جو ہے گناہ کی علامت ہے. تو دو گناہ کی علامت بتلائی گئی اور ایک نیکی کا شعبہ بتلایا گیا. چلو.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم لي أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري رحمه الله تعالى.
حضرت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عنهم سے منقول ہے، نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ آدمی ہے جس کے تم میں سے اخلاق بڑے اچھے ہوئے، جس کے اخلاق بڑے اچھے، وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑا محبوب ہے، جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے. چلو.
وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه.
خيار کس کو کہتے ہیں؟ تم میں سے quality people، بہترین انسان، جن کے اخلاق اچھے وہ بڑا بہترین انسان. چلو.
الفصل الثاني. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطي حظه من الرزق أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، ومن حرم حظه من الرزق حرم حظه من خير الدنيا والآخرة. رواه في شرح السنة.
أم المؤمنين حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها سے مروی ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جس کو نرمی کا حصہ دیا گیا اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی میں سے حصہ دیا گیا. نرم مزاجی جس کو مل گئی، نرم اخلاقی مل گئی، اس کو دنیا اور آخرت کا بڑا حصہ مل گیا. اور جو آدمی نرمی کے حصے سے محروم کر دیا گیا، وہ اپنا دنیا اور آخرت کے حصے سے محروم کر دیا گیا، یعنی بھلائی میں سے آدمی کو اپنا وہ حصہ ملے گا جس قدر نرمی، اور جس قدر محرومی ہوگی اس کو نرمی سے اس قدر دنیا اور آخرت کی بھلائی سے محرومی ہو جائے گی. چلو.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان والايمان في الجنه والبداء من الجفاء والجفاء في النار. رواه احمد والترمذي رحمه الله تعالى.
حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه عنهم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، اور ایمان یعنی مومن جنت میں جانے والا ہے، اور بزا یعنی بے حیائی، سخت کلامی، بد اخلاقی، بے حیائی والی بات، یہ جفا میں سے ہیں، یعنی یہ بھی ایک طرح کی برائی ہے. جفا کے معنی برائی، گوارپن، جہالت. تو یہ سخت مزاجی، بے حیائی، بدی، یہ گوارپن ہے، جہالت ہے. اور یہ جفا آدمی کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے. دیکھو جفا ہماری گجراتی میں بھی جفائی بولتے ہیں. یہ بڑی جفا میں نے نہیں جوئی تھی. کیا مطلب؟ اس طرح کی بری چیز ہے، اس طرح کی بد اخلاقی، گوارپن، جہالت، اس طرح. دیکھو یہاں بات یاد رکھنا، جو آدمی اعتقاد کے اعتبار سے بھی منافق ہو تو آدمی تو دائمی جہنم کے اندر جائے گا. لیکن جو آدمی عمل کے اعتبار سے منافق ہو، یعنی جس کے اخلاق برے ہو، وہ سزا بھگت کر کے دیر سویرے جنت میں جائے گا. چلو.
وعن رجل من مسيلة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال الخلق الحسن. رواه البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان. وفي شرح السنة عن أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه.
قبیلہ مزینہ کے ایک آدمی سے یہ روایت منقول ہے کہ نبی صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو جو چیز عطا کی گئی اس میں بہترین چیز کیا ہے؟ انسان کو جو چیز عطا کی گئی اس میں بہترین چیز کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق، یہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی چیزوں میں سب سے بہترین چیز ہے. چلو.
وعن حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة الجواد ولا الجعضلي. قال والجواد والغليظ الفضل. رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، والبيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان، وصاحب جامع المسند فيه عن حارثة رضي الله تعالى عنه، وكذا في شرح السنة عنه رضي الله تعالى عنه. ولفظه قال لا يدخل الجنة الجواد الجعضلي، يقال والجعضلي الفضل الغليظ. وفي نسخ المصاب عن عكرمة بن وهب رضي الله تعالى.
دیکھیے اس روایت کے اندر دو لفظ نہیں آئے، الجواز اور الجعزری، دو لفظ آئے. حارثہ ابن وہب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواز اور جعزری آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جواز بھی داخل نہیں ہوگا اور جعزری آدمی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب کیا کہتے ہیں کہ جواز کس کو کہتے ہیں؟ الغلیظ، سخت مزاج آدمی. الفظ، سخت اخلاق آدمی. اسی طرح کی روایت جب شرح السنہ میں آئی تو وہاں لفظ کیا آیا، لا يدخل الجنت الجواز الجعزری، کہ جنت میں جواز اور جعزری، گویا جعزری کو جواز کی صفت بتلایا گیا. وہ دوسرے نسخے کے اعتبار سے الجعزری کو جواز کی صفت بتلایا گیا، اور یہاں کے نسخے کے اندر دونوں کو الگ الگ، کہ لا يدخل الجنت الجواز ولا الجعزری، دونوں الگ چیز، اور وہ نسخے کے اعتبار سے جعزری جواز کی صفت بن گئی ہے. اور جعزری کس کو کہتے ہیں؟ الفظ الغلیظ، بد اخلاق، بد کلام. اور مصابی کے نسخے میں اکرمہ ابن وہب سے یوں ہیں کہ جواز وہ ہیں جو مال دولت کو جمع کرے اور دوسروں کو نہ دیوے. جمع آ، مال جمع کرے، وہ منع آ، دوسروں کو نہ دے. اور جعزری کس کو کہتے ہیں؟ سخت کلام، بد اخلاق، جس پر وعظ و نصیحت بھی اثر نہ کرے، خدا کا بھی جس کو خوف نہ ہوئے، ایسا سخت مزاج، سخت دل، سخت کلام آدمی. چلو.
وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اثقل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامه خلق حسن، وان الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. وقال: هذا حديث حسن صحيح. رواه ابو داود رحمه الله تعالى. الفصل الاول.
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ سب سے وزندار اور ثقیل چیز جو ایمان والے کی ترازو میں قیامت کے دن رکھی جائے گی وہ ہیں اچھے اخلاق. میدان قیامت کے اندر جس عمل کا بول بالا ہوگا وہ اچھے اخلاق ہے. ترازو میں رکھی جانے والی وزندار چیز وہ حسن اخلاق ہے. اور یقیناً اللہ تعالی ناپسند فرماتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں الفاحش البذیء سے، بیہودہ بولنے والا بد اخلاق آدمی سے. اللہ سبحانہ وتعالی ایسے آدمی کو پسند کرتے نہیں ہے. بہرحال بد اخلاق آدمی، بیہودہ بولنے والا آدمی، سخت مزاج آدمی، ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی یہاں پسندیدہ نہیں ہے. چلو.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك من حسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. رواه أبو داود رحمه الله تعالى.
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ایک کامل ایمان والا، ایک مومن اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے رات بھر تہجد پڑھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے. رات بھر تہجد پڑھو، دن بھر روزے رکھو، اس کو جو مقام اور اجر ملتا ہے ایک حسن اخلاق والا آدمی وہ مقام پا لیتا ہے. حسن اخلاق کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کیا جاوے، انتقام نہ لیا جاوے، شفقت سے پیش آوے اور لوگوں کے لیے دعا کرے. چلو.
وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه احمد والترمذي والدارمي رحمه الله تعالى.
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ کو فرمایا، ابو ذر جہاں بھی تم رہو نا وہاں اللہ سے تم ڈرا کرو، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈر ڈر کر کے رہو، اور برائی کرنے کے بعد فوراً نیکی کر لو. برائی کرنے کے بعد فوراً نیکی کر لو، یعنی برائی ہو جاوے تو پھر بل قصد نیکی کر لو. تمحوہا، نیکی کی برکت سے برائی مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ تین نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. دوسری نصیحت بھی بڑی اہم ہے کہ کوئی بھی برا کام ہو جاوے تو اس کے بعد فوراً نیک کام کر لیا کرو، لوگوں سے اس نے سلوک کرو، حقوق العباد ادا کرو، حقوق الناس ادا کرو، حقوق اللہ ادا کرو. جی.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم بمن يحرم عن النار وبمن تحرم النار عليه؟ على كل هين لين قريب سهل. رواه احمد والترمذي رحمه الله تعالى. وقال: هذا حديث حسن غريب.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو بتلاؤں، اخبرکم، کیا میں تم کو بتلاؤں وہ شخص کون ہے کہ جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہے، جس پر جہنم کی آگ حرام، کون ہے وہ آدمی؟ وَبِمَن تَحْرُمُ النَّارُ عَلَيْهِ، اور جس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہوگی. دیکھو دو طرف سے حضور نے بیان فرمایا، دو شک کو بیان فرمایا، کہ ایک وہ آدمی کے جس کے اوپر جہنم حرام، اور ساتھ کے اندر جہنم جس آدمی پر حرام. یہ تاکید اور مبالغہ ہے جانبین سے، حضور نے اس کو بیان فرمایا. کیا خلاصہ؟ ایسے آدمی کو جہنم کی آگ لگ ہی نہیں سکتی، پہنچ ہی نہیں سکتی. کون ہے وہ آدمی؟ نمبر ایک، علا کلی حیین، نرم مزاج، نرم طبیعت، نرم مزاج، نرم طبیعت، لین، نرم و نازک، حلیم، نرم و نازک، حلیم. نرم و نازک کا وہ مطلب مت لینا، نرم و نازک کا مطلب حلیم اور بردبار لینا. یہاں پر قریب، اور لوگوں سے نزدیک ہو، لوگوں سے نزدیک ہو، یعنی لوگوں کے ساتھ ملن جلن رکھتا ہو، میل جول رکھتا ہو، خوش اخلاق ہو، لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کرتا ہو، کنارہ کش نہ رہتا ہو. سہلین، اور لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے میں سہل ہو، ہر کام میں سہل ہو، لوگوں کی مدد میں سہل ہو، وہ آدمی بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے. حیین، نرم مزاج، نرم طبیعت، لین، حلیم، کریم، لوگوں قریب، لوگوں سے قریب، سہل، نرم خو، نرم عادت آدمی. یہ آدمی پر جہنم کی آگ بالکل حرام ہوگی، بالکل اس کو جہنم کی آگ لگے گی نہیں. دیکھو یہ حیین کا جو لفظ ہے نا، قرآن کے اندر بھی ہے، یمشون علی الارض ہونا، وہیں سے ہونن سے حیین کا لفظ بنا ہے، سکون اور وقار سے رہنا. دیکھو جس آدمی کے اندر نرم مزاجی ہوتی ہے نا، وہ لوگوں سے چھپ چھپ کے نہیں رہتا ہے، سب سے مل جل کے رہتا ہے، لوگوں سے قریب قریب رہتا ہے، اور عام مل جل کے ساتھ رہتا ہے، وہ آدمی بڑا پسندیدہ ہے. اور سہل یعنی بے تکلف انسان، کسی پر بوجھ نہ بنتے ہو. بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے بوجھ ہی بوجھ ہوتے ہیں. ان کو اگر دعوت دینی ہے تو سوچنا پڑتا ہے آدمی کو کہ کیسے کروں گا، کیا کروں گا، کیا کہاں کھلاؤں گا، کیسے لاؤں گا، کہاں بٹھاؤں گا، کیسا ہدیہ دوں گا، ساری چیزیں سوچنے کی. اور ہمارے جیسا ہو تو بہت آسان ہے کہ دوپہر میں کڑی کھچڑی کھاتے، شام کو تو کچھ کھاتے ہی نہیں، اتنا آسان. چلو.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن غير كريم، والفاجر طب لئيم. رواه احمد والترمذي وابو داود رحمه الله تعالى.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کامل کیسا ہوتا ہے سمجھو، گر کریم، بھولا بھالا، شریف مزاج، بھولا بھالا، شریف مزاج. دوسرا ترجمہ، سیدھا سادہ، سیدھا سادہ. تیسرا معنی، شرافت کی وجہ سے دھوکا کھا جاوے، ایسا شریف کے لوگ اس کو دھوکا دے دیوے، ایسا ہوتا ہے مومن کامل. گویا مومن کامل عیار نہیں ہوتا، مومن کامل شاطر نہیں ہوتا، مومن کامل مکار نہیں ہوا کرتا. گرن، تیسرا چوتھا ترجمہ ہے اس کا، نا تجربہ کار نا آزمودہ، نا تجربہ کار نا آزمودہ، ایک معنی پانچواں اس کا بھی ہے، سلیم الصدری، صاف دل والا اور تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، لوگوں کی بات کو مان لیوے، یعنی ظاہری بات مان لیوے، باطن میں کیا ہے اس کے خود پورید کے چکر میں پڑتا نہیں ہے، لوگوں کے دنیاوی معاملات میں دخل گیری نہیں کرتا ہے، اور آخرت کے معاملے میں چوکننا، مستعد، بیدار، لوگوں کی دینی امور کی اصلاح میں مشغول، اپنی آخرت کی تیاری میں مشغول، اس طرح کا آدمی گرن کریم کہلاتا ہے، سیدھا سادہ بھولا بھالا آدمی. والفاجر، اور فاجر اور بدکار، کھب لئیم، بڑا مکار، دوسرا بخیل کمینہ، بڑا مکار، بخیل کمینہ، شاطر، مکار، یہ سب معنی ہوا کرتے ہیں کہ ان کے، گویا کہ فاجر آدمی جو ہے اس طرح کا ہوا کرتا ہے، اور مومن کامل بڑا اچھا سیدھا سادہ بھولا بھالا ہوا کرتا ہے، دنیاوی معاملات میں لوگ اس کو بیوقوف بھی بنا جاتا ہے. منافق تیز ہوتا ہے، شرارت پسند ہوتا ہے، خباثت پسند ہوتا ہے، اور مومن سیدھا سادہ ہوا کرتا ہے. ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کسی کو پوچھا خلافت کے زمانے میں، تو ان کے حضرت عمر کا تعارف کراتے ہوئے صحابی نے کہا، امیرنا لا یخدعو ولا یخدعو، ہمارے امیر صاحب ایسے ہیں کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیتے اور کوئی ان کو دھوکہ دے سکتا بھی نہیں ہے، ایسے ہمارے امیر صاحب ہے، خود کسی کو دھوکہ دیں گے نہیں اور خود ان کو دھوکہ دے جاوے بنا جاوے ایسا بھی ہوگا نہیں. تو بھائی مومن کو گرن کریم بن کر کے زندگی گزارنے کی. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، جن کی معرف القرآن ہے ادریسی، اور جن کی مشکات کی شرح بھی ہے تعلیق السبی کے نام سے، تو ان کے واقعات بھولے پن کے بہت مشہور ہے. کیسے اللہ والے تھے، ایک مرتبہ کہنے لگے، گئے مجلس میں، جب سے بیٹے کو سائیکل دلوائی تب سے بڑی پریشانی ہے کہ وہ ہر تھوڑے دن پر آتا ہے، ابا جی پیسے لاؤ پیٹرول بھروانا ہے سائیکل میں. لوگوں نے کہا سائیکل میں پیٹرول ہی نہیں آتا ہے، تو ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ سائیکل بغیر پیٹرول کے چلتی ہے. کیسے بولے پالے، یہ ہے مومن گرون کریم. پھر یہ ویزلین آتی ہے نا، ویزلین، اس کی وہاں پڑوسی ملک میں ایک کمپنی ہے تبت سنو ویزلین کمپنی، تبت سنو ویزلین، تو وہاں اردو میں ایڈورٹائز آتی ہے بسوں کے پیچھے، تو تا با تا برابر، تبت، تبت ایک ملک کا نام ہے، اور سنو سین نون واو، تو اس کو یوں بھی پڑھتے تبت سنو ویزلین. اب مولانا کئی دن تک دیکھتے رہے، پھر ایک دن کسی کو کہنے لگے، بھئی یہ بسوں پر کیوں لکھا رہتا ہے تبت سنو، کوئی لکھتا نہیں کلہو اللہ سنو، کوئی کہتا نہیں کلہو اللہ سنو، جو بھی لکھا ہے تبت سنو، تبت سنو، یہ کیا ہے؟ کہا حضرت یہ تبت جو ملک ہے ہمارے پڑوس کا، وہاں چونکہ برف باری بھی ہوتی ہے تو وہاں کی سنو برف، اس پر سے ویزلین کمپنی کا نام ہے. یہ ہے المومنو گرون کریم. چلو، ایسے ہم بتکلب بھی گرون کریم بن جاتے ہیں، طلبہ ہم کو بیوقوف بناتے ہیں ہم بن جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم کو بیوقوف بنا رہا ہے پھر ہم بن جاتے ہیں. چلو، چونکہ مکحول صحابی نہیں ہے اس لیے مرسلن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والے حیینونا، بردبار ہوا کرتے ہیں، لینون نرم مزاج نرم عادت ہوتے، کل جمل الانیفی جیسے کہ وہ اونٹ جس کی ناک میں نکیل لگا دی گئی ہو، انقید انقاد کھینچا جائے تو کھینچا چلا جاتا ہے، جہاں لے جاؤ وہاں چلا، مومن ایسا ہی ہوا کرتا ہے. وَإِنْ اُنِيخَ لَا صَخْرَةٍ اِسْتَنَاخَ، اگر اس کو پتھر پر بٹھا دیا جائے تو وہاں بھی بیٹھ جائے گا، حالانکہ پتھر پر بیٹھنے سے اس کو آرام ملتا نہیں ہے. گویا اس حدیث کا ایک مفہوم یہ بھی نکلے گا کہ مومن شریعت کی اطاعت کرنے میں بڑا مضبوط ہے، شریعت کے عوامی پر مضبوطی سے عمل کرے گا، شریعت کے نواہی سے مضبوطی سے بچے گا، بڑا مضبوط ہے. اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی نرم مزاج توازو سے ایک دوسرے کی مان کر کے چلنے والے ہوا کرتے ہیں. چلو.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أداهم. رواه الترمذي وابن ماجه رحمه الله تعالى.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، کامل مسلمان وہ ہیں جو لوگوں سے خلط ملط رکھے، بھائی الگ تھلگ بیٹھنے کے مقابلے میں مسلمانوں کے ساتھ خلط ملط کے ساتھ رہو، وہ بہت اچھا مسلمان ہے. اور مسلمانوں کی طرف سے آنے والی تکلیف پر وہ صبر کرتا ہو، خلط ملط رہیں گے تو ایزائیں بھی اٹھانی پڑے گی اور اس پر صبر بھی کرنا پڑے گا، اور جو گوشہ نشین خلوت نشین ہو جائے گا اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچائے گا. تو افضل مومن یہ ہیں، لوگوں سے خلط ملط رکھے، ایزا پہنچے تو صبر کرے. اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں سے خلط ملط میں رہنا افضل ہے خلوت نشینی کی زندگی کے مقابلے میں، اس آدمی کے مقابلے میں جو لوگوں سے خلط ملط نہ رکھے اور لوگوں کی ایزا کے اوپر صبر نہ کرے. دیکھو جو آدمی لوگوں سے خلط ملط کر کے رہتا ہے، لوگوں کی نگرانی کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہیں عن المنکر کرتا ہے، خالق کو مخلوق کو راضی کرتا ہے، لیکن بعض حالات کے اندر خلوت نشینی بھی افضل ہو جاتی ہے. جیسے کتاب الفتن میں پڑھا تھا نا، وہ زمانوں کے اندر خلوت نشینی بھی افضل ہو جاتی ہے. چلو.
وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي حور شاء. رواه الترمذي وأبو داود رحمه الله تعالى. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب.
آدمی کی کیا چاہت ہوتی ہے کہ 100 حسینائیں میرے سامنے ہو اور مجھے کہا جائے کہ اس میں سے جو تمہاری چوائس ہو لے لو، ایسا چاہیے کسی کو موقع؟ تو سنو یہ حدیث. حضرت سہل ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، وہ اپنے ابا جان حضرت معاذ سے نقل کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو آدمی غصہ پی جائے حالانکہ وہ غصے کو نافذ کرنے کی قدرت رکھتا تھا، یعنی غصے کو جاری کر دے، غصے کے تقاضے پر عمل کر دے دے، اس کی وہ قدرت رکھتا تھا، پھر بھی وہ غصہ پی جاوے. اور یہ موقع کہاں ہوتا ہے؟ اپنے ماتحتوں کے اوپر، اپنے ہاتھ کے نیچے والوں کے اوپر، کہ غصہ آئے تو آدمی نافذ کر سکے. چل تو کان پکڑ دو، یہاں سے اٹھ جلدی سے، چل نکل جا درس گاہ میں سے، قادر ہے اس کے اوپر، پھر بھی وہ غصے کو پی جاوے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور پھر اس کو اختیار دیں گے کون سی حور اس کو چاہیے، جون سی چاہیے اس کا ہاتھ پکڑ کے جا محل میں چلا جائے. چلو. اس لیے بھی غصے کو دبانے والے اور پینے والے بنو، خاص طور پر ایسے مواقع پر جہاں آدمی اپنا غصہ نافذ کر سکتا ہے. جیسے بیوی کے سامنے کہ دو تماچے ٹھوک دے, وہاں آدمی صبر کر لے, غصے پر قابو کر لے. طلبا شرارت کرتے ہیں سبق میں یا مدرسے میں, پھر بھی آدمی صبر کر لے, اپنا غصہ جو ہے قابو میں رکھ لے, تو یہ مقام مل جاتا ہے آدمی کو. چلو, آپ کی ایک کرامت بتلاؤں, آپ لوگ ہی کرامت بتلاؤں, میں آپ سب کو ولی مانتا ہوں. آپ کی ایک زندہ کرامت ہے, بتلاؤں کرامت آپ لوگ, پھر آپ ولی مان جاؤ گے اپنے آپ کو. کرامت آپ کی بتلاؤں, پھر تو ولی مان جاؤ گے. اگر مانتے ہو اپنے آپ کو ولی تو بتلاؤں آپ کی کرامت, نہیں مانتے ہو تو نہ بتلاؤں, خاموں کا فالتو بتانے کا. مان جاؤ گے اپنے آپ کو ولی, وعدہ کرو کہ اپنے آپ کو ولی مان جائے گا. کیا فرما, میں نہیں سمجھا آپ کی فصیح عبارت کا. میں وہاں سبق میں سختی میں بہت مشہور ہوں, میرے سبق میں کسی کی مجال نہیں کہ کوئی جھونکا بھی مارے. سو سو طلبہ وہاں ہوتے ہیں, پھر بھی کوئی جھونکا بھی مارتا ہے میں اس کو کتاب لے کے جلالین پوری وزنی لے کے گھنٹہ گھنٹہ کھڑا رکھتا ہوں. پندرہ پندرہ دن, پہلی مرتبہ سوتے پکڑا گیا تین دن کھڑے رہنے گا, دوسری مرتبہ پکڑا گیا ایک ہفتے کھڑے رہنے گا, تیسری مرتبہ پکڑا گیا پندرہ دن کھڑے رہنے کا. اس کو وہاں قانون ہے میرے یہاں, مجال نہیں کوئی کوئی سبق میں میرے بعد دیر سے آوے, آوے تو خیر نہیں اس کی. بہت مشہور میں سکتی میں, عبارت بھی صحیح ہونی چاہیے, ترجمہ خود کر کے لانے کا. یہاں آپ کی زندہ کرامت ہے. میں نے کبھی جو ہے سال بھر کوئی سختی نہیں کی آپ لوگوں کی, کبھی بولا نیند نکالتے ہوئے دیکھا, کبھی کسی کو کچھ کہا نہیں, کہا دیر سے آنے والے کو کبھی کچھ نہیں کہا, عبارت پر کبھی کوئی گرفت نہیں کی. یہ آپ کی زندہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں کیوں ایسا بدل گیا ایک دم, کیسے میرے اندر یہ تبدیلی آ گئی. یہ سب آپ کی کرامت ہے. اور اب جب وہاں سبق شروع ہوا تو اب یہی مزاج پر ہوں میں جو یہاں میرا مزاج ہے. آپ کی کرامت میرے اندر اثر کر گئے کہ میری اصلاح ہو گئی. میں ابھی کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, طلبہ سو رہے ہیں, نیند نکال رہے ہیں, کبھی وہ وضو کرنے چلے جاتے, پہلے مجال نہیں تھی کسی کی. اب میں خود سوچ رہا ہوں تو کہیں آپ لوگوں کی برکت ہے. جی, ہاں, یہ سوید ابن وہب صحابہ کے صاحب زادوں میں سے ایک کسی بیٹے سے نقل کرتے ہیں, اور وہ ابن الصحابی اپنے والد صحابی سے نقل کرتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ اس آدمی کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دیتے ہیں جو آدمی اپنے غصے کو پی جاوے, جو آدمی غصے کو پی جاوے اللہ تعالیٰ اس کو امن اور ایمان سے اس کے دل کو بھر دیتے ہیں. چلو,
الفصل الثالث, عن يزيد بن طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام ينحيا رواه مالك بن مسلم.
دیکھیے یہ جو سند ہے نا, زید ابن طلحہ, زید ابن طلحہ پڑھو گے تو یہ تابعی ہے, صحابی نہیں ہے. صحیح نسخے میں یزید ابن طلحہ ہے. اور یوں بھی ہے, زید ابن طلحہ ابن رکانہ, اور صحیح نسخوں میں یزید ابن طلحہ بھی ہے. اب دیکھو, تابعی ہوں گے تو روایت مرسل ہوگی, صحابی ہوں گے تو روایت مرفوع ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ہر دین کے ایک اخلاق ہوا کرتے ہیں, یعنی ہر دین میں ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ اخلاق ہوا کرتے ہیں، ہر دین والوں میں کوئی اچھی خصلت ہوا کرتی ہے جو ان کے اندر غالب ہوتی ہے، کوئی مزاج ہوتا ہے جو ان میں غالب ہوتا ہے، کوئی نمایاں صفت اور خوبی ہوا کرتی ہے۔ وخلق الاسلام الحیاء، اور اسلامی اخلاق میں سے حیا اور شرم ہے، یعنی ہر مذہب کی کوئی خوبی غالب کا دین اسلام جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اس مذہب کے اندر غالب خوبی ایمان کا عظیم شعبہ، محاسن اور خوبیوں کا دار و مدار وہ حیا اور شرم کے اوپر ہے۔ اس کی برکت سے آدمی برائیوں سے بچے گا، اور یہ چیز ایسی ہے کہ تمام ادیان اور مذاہب کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی، کہ ہر مذہب والوں کی کوئی خوبی غالب، مزاج غالب، فطرت غالب، اسلام کے اندر حیا ایک ایسی خوبی ہے جو تمام مذہب والوں کی خوبیوں کے اوپر غالب خوبی ہے۔ اسی لیے کہ حیا کی برکت سے آدمی گناہ سے بچے گا، برائی سے بچے گا، بے حیائی کے کام سے بچے گا، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچے گا۔ اسی لیے یہ بہت بڑی انسانی خوبی ہے۔ کہتے ہیں اس کی تعبیر یوں کہتے ہیں کہ انسانی گاڑی کی حیا بریک ہے، بریک، کہ انسان کی گاڑی غلط راستے پر جانے سے بریک لگے گی حیا اور شرم کی وجہ سے۔ غلط راستے پر چلنے سے بریک کیسے لگے گی؟ حیا اور شرم کی وجہ سے۔ چلو،
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، وفي رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإذا سلب أحدهما تبعه الآخر، رواه البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ حیا اور ایمان دونوں، پیچھے بتلا دیا نے کہ مومن حیا والا ایک دوسرے کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ جب دونوں میں سے ایک چیز اٹھا لی جائے گی تو دوسری چیز بھی اٹھا لی جائے گی، ایمان گیا حیا گئی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں کیا ہے، فَإِذَا سُلِبَ أَحَدُهُمَا، جب دونوں میں سے کوئی ایک چیز دور کر دی جائے گی، تَبِعَهُ الْآخَرُ، دوسری چیز بھی جاتی رہتی ہے۔ ایمان گیا حیا گئی، ایمان دور کر دیا گیا، حیا بھی دور کر دی گئی۔ عجیب مضمون ہے بھائی یہ روایت، عجیب مضمون۔ دیکھو اس روایت سے ایک نحوی مسئلے پر بھی استدلال کرتے ہیں کہ دو پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ کیا فرمایا، حیاء والایمان قرناء، دو چیز کو قرین کی جمع قرناء کہا گیا، معلوم ہے کہ دو کے اوپر بھی جمع کا اطلاق ہوا کرتا ہے، ہو سکتا ہے، گنجائش ہے۔ چلو،
وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال كان آخر ما وصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت
نماز کا وقت بدل گیا ہونے نہیں، ٹھیک ہے چلو۔
يا معاذ احسن خلق بل الناس، رواه مالك رحمه الله تعالى۔
حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یمن کا سفر ہوا تھا، حضور نے ان کو وہاں گورنر بنا کر کے بھیجا، تو روانگی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑا نادر سلوک فرمایا تھا، عجیب سلوک۔ وہ سواری پر سوار ہے حضرت معاذ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے، اور ان کو روانگی کے وقت نصیحت فرما رہے، اس سے روانگی کے آداب کا ثبوت ہوتا ہے کہ کسی کی روانگی ہو رہی ہو علم حاصل کرنے کے لیے خانقاہ میں، جماعت میں، حج میں، تو اس کو روانگی کے وقت کچھ نصیحت اور وصیت کر دینا یہ سنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل لیں، حضرت ماں سواری پر ہے اور آخری روانگی کی نصیحت حضور ان کو فرما رہے ہیں. تو حضرت ماں کیا فرماتے ہیں؟ آخری وصیت جو مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جبکہ میں اپنے قدم کو رکھ رہا تھا سواری کے پائدان کے اوپر, سواری کے اوپر سوار کے قدم رکھنے کے لیے جو بنایا جاتا ہے پیر لٹکانے والا, اس میں میں قدم رکھنے جا رہا تھا اور حضور نے مجھے آخری نصیحت کیا فرمائی, یا معاذ احسن خلقک للناس, اے معاذ تم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. شراح نے اس کا مطلب عجیب بیان کیا. نمبر ایک, ہر ایک کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش آنا جو ان کے لائق اور مناسب ہو. ہر ایک کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش آنا جو ان کے لائق اور مناسب حال ہو, ایک مطلب. نمبر دو, ہر ایک کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرنا جو ان کو کمال اور سعادت مندی تک پہنچا دے وے. لوگوں کے ساتھ ایسے حسن سلوک کرنا کہ لوگوں کو کمال تک پہنچا دو, سعادت مندی تک پہنچا دو. نمبر تین, جہاں ضرورت لگے وہاں سختی بھی کرنا. یہ نہیں اس حسن خلق کا مطلب ہے کہ ضرورت کے موقع پر بھی آدمی سختی نہ کرے, بالکل یہ مطلب نہیں فرمایا تھا. اس نصیحت کا مطلب شورا نے یہ لیا, کفار اور منافقین کے ساتھ جنگ کرنا یہ بھی حسن اخلاق ہے. نمبر چار, سختی کے موقع پر سختی مفید اور نرمی کے موقع کے اوپر نرمی مفید. جہاں نرمی مفید ہو وہاں نرمی کرنا, اور جہاں سختی مفید ہو وہاں پر سختی. موقع محل پہچان کر کے یہ کام کرنا, یہ حضرت معاذ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی. ان نصائح میں ایک نصیحت یہ بھی تھی, تعیش سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. معاذ آدمی گورنر بن کے جاتا ہے تو تعیش آ ہی جاتا ہے. پھر حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کے بندے تعیش پسند زندگی گزارتے نہیں ہیں, اس لیے وہاں جا کر کے تعیش والی زندگی مت گزارنا. چلو.
وعن مالك رحمه الله تعالى بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعيد ليتم وحسن الاخلاق رواه في الموطا. رواه احمد رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه.
امام مالک رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ان کو یہ حدیث پہنچی ہے. امام مالک اپنی موطا کے اندر بکثرت یہ لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی, اور ان کی اس طرح کی روایت کو کوئی زیادہ اشکال کا ذریعہ نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مدینہ میں پیدا ہوئے, مدینہ میں پلے, مدینہ میں بڑے, زندگی مدینہ میں گزاری. یہی ایک امام عالی مقام ہے کہ جن کا تعلق مدینہ سے. ہمارے ائمہ حدیث میں امام مالک منفرد شخصیت ہے کہ جن کا تعلق مدینہ منورہ سے. باقی تمام ائمہ دیکھ لو, کوئی بھی عربی نہیں ہے, اکثر و بیشتر اجمی النسل ہے. اب یہ امام مالک مدینہ کے, اور مدینہ کے باہر وہ کہیں گئے بھی نہیں اور ان کو جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی, اس لیے کہ مدینہ کی وجہ سے ساری دنیا کے ائمہ حدیث اصحاب حدیث مدینہ آتے ہی تھے اور وہ وہیں ان سے علم حاصل کر لیتے تھے, اس لیے ان کو جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. صرف حج کرنے کے لیے ایک مرتبہ تشریف لے گئے, باقی پوری زندگی مسجد نبوی میں قیام کیا. اس لیے بہت سی مرتبہ موطا میں وہ ایسی روایت ذکر کریں گے کہ مجھے یہ خبر پہنچی, اور وہ خبر کوئی کلام کی بھی نہیں ہوتی, چونکہ مدینہ کے ماحول میں اور جو ہے تابعین کا طب تابعین کا دور انہوں نے پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق, کہ میں بھیجا گیا ہوں, مبعوث ہوا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کو متمام کروں, مکارم میں اخلاق کی تمامیت کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا. اس مضمون کو سمجھو, عرب میں زمانے جاہلیت کے اندر بہت سے لوگوں میں بہت سے اچھے اخلاق تھے، عربوں میں زمانے جاہلیت میں بہت سے لوگوں میں بہت سے اچھے اخلاق تھے، اور وہ برکت تھی سنت ابراہیمی کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور سنت جو عربوں کے اندر باقی ماندہ چلی آ رہی تھی، چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا بڑے ہوئے زندگی گزری مکہ میں، تو جو ملت ابراہیمی کے آثار عربوں میں تھے اس میں سے حسن اخلاق بھی تھے، لیکن ان حسن اخلاق میں ایک بہت بڑی کمی تھی کہ وہ لوگ کفر شرک والے تھے، بڑے اچھے اچھے اخلاق تھے، مہمان نوازی عربوں کی، سخاوت عربوں کی، لوگوں کی حمایت اور مدد، بڑے اچھے اچھے اخلاق تھے، لیکن بڑی برائی اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، کفر اور شرک. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسن اخلاق کو تمام فرمایا. کیا مطلب؟ وہ جو ان کے اندر کمی تھی کفر شرک والی، وہ ختم کر کے ایمان اور حسن اخلاق کو ملا کر کے حضور نے حسن اخلاق کو تمام فرمایا. اب ان کے حسن اخلاق کیسے ہو گئے؟ ایمان کی برکت سے چمک گئے. جیسے کہتے ہیں نا، صوفی جی آپ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت پیارا قرآن پڑھتے ہیں، بس ایک کمی ہے آپ کے اندر، وہ بھی جو آپ کی کمی دور ہو جائے تو بس آپ کی اس خوبی پر چاند لگ جائیں گے، اور وہ خوبی وہ برائی دور ہو گئی تو خوبیوں کے اوپر چار چاند لگ گئے، اس طریقے سے. تو ان کے اندر اچھے اخلاق تھے لیکن کفر شرک تھا، حضور نے وہ مٹا دیا، اب ان کے حسن اخلاق کو چار چاند لگ گئے. یہ ہیں وہ استلتمم حسن الاخلاقی. اسی لیے قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو اللہ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والے اخلاق جمع فرما دیے تھے. حضور نے آ کر کے اپنی امت کو جامع الاخلاق زندگی پیش فرمائی، کہ جو اخلاق تمام انبیاء میں تھے وہ حضور میں جمع شدہ تھے، لہذا حضور نے جو زندگی اخلاقی دی وہ کون سی؟ جامع اخلاق الانبیاء. تمام نبیوں میں جو خلق پھیلے ہوئے تھے وہ حضور میں جمع، اور حضور نے وہ حسن اخلاق اپنی امت کو پیش فرمائے. جب جامع اخلاق امت کے سامنے آ گئے تو اب کسی دوسرے نبی کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی، اور حسن اخلاق کی تمامیت ہو گئی تو اب نئے نبی کی بعثت کی بھی ضرورت نہیں رہی. گویا یہ حدیث ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے، کہ جب تمامیت اخلاق ہو گئی تو تمامیت نبوت بھی ہو گئی، اب نئے نبی کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. رہا تحفظ کا مسئلہ، کہ بھائی حفاظت کرنے کی حسن اخلاق کی، تو اس کے لیے اللہ تعالی نے امت کے علماء کو کھڑا کر دیا کہ وہ نبوی اخلاق کی حفاظت کرے اور قیامت تک اس کی نشر و اشاعت دنیا کے اندر کرتے رہے. وہاں پر بھی ان کے رہبان اور علماء کو اللہ نے ذمہ داری سونپی تھی، بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَا، کہ تورات کے علوم اور اخلاق کی حفاظت کی ذمہ داری رہبان کو اللہ نے حوالے کی دی، اور اس امت میں علماء کو اللہ نے حوالے فرمائے، انہوں نے حفاظت کا حق ادا نہیں کیا، اسی لیے ان کے نبیوں کے اخلاق ضائع ہو گئے، اور اس امت کے علماء نے اخلاق کو اتنا سنبھالا کہ قیامت تک یہ حسن اخلاق دنیا میں نبی والے علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی باقی. چلو. اللہ یہ جعفر ابن محمد اپنے والد بزرگوار سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینے کے اندر دیکھتے تھے تو یوں دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی حسن خلقی وخلقی وزان منی ما شان من غیری، یہ بھی ایک دعا ہے آئینے میں دیکھتے وقت پڑھنے کی، لہٰذا یہ دعا بھی یاد کر لو، جب بھی آئینے میں دیکھو تو دعا پڑھ لیا کرو. ترجمہ دعا کا، تمام تعریف اس اللہ تعالی کے لیے ہیں جنہوں نے میری تخلیق بہترین فرمائی، یعنی مجھے بہترین پیدا فرمایا، مجھے عیب دار، لولا، لنگڑا، اپاہج، معذور، اندھا، کانا، بہرا، ناک کٹا، انگلی کٹا، ایسا اللہ نے مجھے پیدا نہیں فرمایا، میری تخلیق بھی بہترین فرمائی، وخلقی اور میرے اخلاق اور کردار بھی اللہ نے بہت اچھے بنائے، میرے اخلاق بھی بڑے اچھے اور میرے کردار بھی اللہ نے بڑے اچھے بنائے. وزان منی ما شان من غیری، اور مجھ میں ان چیزوں کو آراستہ کیا جو دوسروں میں عیب اور نقصان کا باعث ہے، اور مجھ میں ان چیزوں کو آراستہ کیا جو دوسروں میں عیب اور نقصان کا باعث ہے، یعنی عیب، نقصان، کمی والی تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے بچا بچا کر کے رکھا. کتنی پیاری جو ہے یہ دعا ہے. اس حدیث سے چند چیزیں معلوم ہوئی. نمبر ایک، اللہ کسی کو جسمانی عیوب سے بچا لے وے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. نمبر دو، حسن اخلاق، یہ بھی ظاہری شکل صورت کی طرح ایک حسن نعمت ہے. ظاہری شکل و صورت بھی حسن نعمت اور حسن اخلاق بھی حسن نعمت. نمبر تین، آئینہ دیکھنا مستحب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت دیکھتے بیٹھے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر وقت آئینہ، جیب میں بھی آئینہ، کتاب کے بیچ میں بھی آئینہ، جہاں چانس ملا عبارت کے بیچ میں بھی میں کیسے دکھتا ہوں، یہاں کس کو دکھانا ہے کہ میں کیسے دکھتا ہوں، ہر وقت ذرا سی ٹوپی بھی ہوں گی کیسے دکھتا ہوں. اور اب تو نئی اسٹائل آ گئی موبائل میں دیکھ کر کے، اسکرین کے اوپر دیکھ کر کے، عجیب چیز ہو گئی. یہ مطلب نہیں ہے اس کا، آئینہ دیکھ لینا چاہیے، مستحب ہے. اور چوتھی بات معلوم ہوئی، حسن صورت اور حسن سیرت پر شکر ادا کرنا بھی مستحب ہے. پانچویں چیز، آئینہ دیکھ کرتے وقت تکبر میں مبتلا نہ ہوئے کہ میں کتنا اچھا دکھتا ہوں, واہ واہ بہت ٹاپ حسینے وقت ہوں میں, تکبر میں مبتلا نہ ہوئے. چھٹی چیز, اپنی تخلیق کے پس منظر کو سامنے رکھے. اپنی تخلیق کے پس منظر کو خلق مما اندافق یخرج من بین الصلب والترائب, تخلیق کے پس منظر کو ہر وقت پر سامنے رکھے. اور یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر حقیقی کمال وہ دینی کمال ہے. ظاہری حسن, ظاہری کمالات کے مقابلے میں دینی کمالات, یہ حقیقی کمال ہے. کہ بھائی میں نے بہت کمال حاصل کر لیا, کہ میں نے کوئی عہدہ حاصل کر لیا, دولت حاصل کر لی, گاڑی حاصل کر لی, شاندار چشمے نے موبائل حاصل کر, یہ کوئی کمال نہیں ہے. دینی کمال, حسن اخلاق اور اچھے پاکیزہ اخلاق, یہ جو ہے کمال ہے کہ انسان اس کو حاصل کرے. اور اس زمانے کے اندر چونکہ نزول قرآن کا زمانہ تھا, اسی لیے جس قدر نزول قرآن اس قدر حسن اخلاق میں بھی اضافہ اور زیادتی ہوتی چلی جاتی تھی. چونکہ حسن اخلاق کیا ہے؟ جو قرآن ہے وہ اخلاق ہے. جیسے کہ حضرت عائشہ کو پوچھا گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا, تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ قرآن مجید. تو جس قدر نزول قرآن زیادہ, اس قدر اس نے اخلاق میں بھی ترقی اور اضافہ. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے اچھے اخلاق حاصل کیے یہ شکر ہوا پیچھے جو قرآن نازل ہو چکا اس کا, کہ قرآن نازل ہوا اس پر عمل کیا تو اس کا شکر عمل ہی ہو گیا. تو اب مزید قرآن نازل ہوگا چونکہ تم نے پہلے نازل شدہ مقدار کا شکریہ ادا کیا اس برکت سے. بہرحال انسان کو آئینہ دیکھ کر کے تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جی چلو چھوڑ دو. کتنا ہوا لمبی